بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمة الله عليه، بس پیارے اور عظیم رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم ائمہ اعلام، ائمہ سلف، سنی علماء سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا عذر بیان کر رہے ہیں، اور جو بھی ملامت لاحق ہوتی ہے کسی غلطی کی وجہ سے اس ملامت کو رفع کر رہے ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے میں ایک ادنا اور چھوٹا سا حق جو ہمارے اوپر ہے علماء کا، اس حق کو سمجھانے کے لیے اس رسالے کو تحریر فرمایا تھا کہ علماء سلف کے، علماء حق کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے جو ادنا سا حق ہے کہ ان کی غلطی پر کیچڑ نہیں اچھالے جاتے، ان کی غلطی کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے، ان کی غلطی پر ان کی پیروی نہیں کی جاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں دائرہ سنت سے خارج نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے ایک غلط فہمی کے تعلق سے، اور یہ غلط فہمی جو ہے بہت سارے لوگوں میں عام ہے، خاص طور پر جو علم سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، کہ اگر کسی حکم شرعی میں وعید موجود ہو، حکم شرعی ہے اور حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ کوئی وعید بھی جڑی ہوئی ہے، مثلا لعنت بھیجی گئی ہے یا شدید ترین عذاب کی دھمکی دی گئی ہے یا ان جیسے دوسرے سخت الفاظوں سے اس حکم کو جوڑا گیا ہے. غلط فہمی یہ ہے، یہ تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر ایک سنی عالم سے غلطی ہوتی ہے، جن مسائل میں اختلاف ہے ان مسائل میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو عمل تھا وہ حرام تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وعید بھی یا لعنت یا جو بھی سخت الفاظ اور سزا کے الفاظ اس محرم سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے، لاحق نہیں ہوتے، کیونکہ مسئلہ اختلافی کا. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک مجمع علیہ مسئلے میں، متفق علیہ مسئلے میں جو وعید موجود ہوتی ہے، وہ وعید لاحق کیوں نہیں ہوتی ایسے عالم پر، ایسے شخص پر جس سے غلطی ہوئی ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال یا اس غلط فہمی کے تقریباً 12 وجوہات سے یا 12 طریقوں سے جواب دیے ہیں. ان میں سے ہم 5 پر بات کر چکے تھے، اور 6 پر ہم بات کر رہے تھے، اور جو 6 جواب تھا وہ یہ تھا کہ وعید کی بعض احادیث ایسی ہیں جو اختلاف کی صورت میں نص ہیں، حدیث ہیں. مثال کے طور پہ جس شخص نے کسی عورت کو حلال کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. حلالہ کے لیے نکاح کرنے کا حکم حرام ہے، اور حلالہ کرنے والا شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے. حکم حلالہ کا حرام ہے، وعید لعنت ہے. اب شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وعید کی بعض حدیث ایسی ہیں جو اختلاف کی صورت میں نص ہیں. سلامت اللہ علیہ وسلم. اب شیخ صاحب ایک نئی بحث کی طرف آ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حدیث سے اختلاف دور ہو جاتا ہے, نص سے اختلاف امت میں نص سے دور ہو جاتا ہے. اب جب حدیث میں ہی پھر اختلاف ہو جائے تب پھر کیا کہیں گے آپ لوگ؟ پھر انہوں نے چند مثالیں دی ہیں کہ حدیث کے پہنچتے ہوئے, حدیث کی موجودگی میں, تب بھی حدیث کو سمجھنے میں اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں عملی طریقہ جب اختیار کیا گیا تب بھی اختلاف ہوا. تو جب نص میں اختلاف ہو جاتا ہے, نص کے سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور جو مجتہد عالم ہے اس پر محرم کے ارتکاب کی جو وعید ہے وہ لاحق نہیں ہوتی, تو پھر اجماع تو آتا ہی نص کے بعد ہے. پھر چند مثالیں دیں, ان میں سے ہم نے ایک مثال تو حلال والی کر دی کہ اس کے باوجود کہ حدیث موجود تب بھی بعض علماء نے کہا کہ حلال کرنے والا شخص جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں, حرام نہیں, حلال کا حکم حرام نہیں ہے. اب ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ ملعون ہے, ایک عالم ہے, اس سے اجتہادی غلطی ہوگی حدیث کو سمجھنے میں. آپ تو جماعت کی بات کریں, ہم تو نص کی بات کر رہے ہیں اور نص کا درجہ جماعت سے بڑھ کر ہے. تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے یعنی ایک مضبوط چیز کو پکڑا ہے. اگر اس کو سمجھ لیں گے آپ تو پھر نص اجماع کو سمجھنا تو بالکل آسان ہے. جب ہم نص کی بات کر رہے ہیں, جب نص میں اختلاف ہو سکتا ہے فقہا کا, نص کی موجودگی میں اس اور صحیح نص ہے, ثابت بھی ہو گیا ہے, تب بھی اختلاف ہے, تب بھی محرم پر ارتکاب کا عمل ہو رہا ہے, کہ ہم کہیں گے کہ وہ ملعون ہو چکے ہیں؟ نہیں کہیں گے, کیونکہ مجتہد ہے, عالم اجتہادی غلطی ہو گئی ہے اور مجتہد کو جب وہ غلطی کرتا ہے تو ایک اجر ضرور ملتا ہے, تو غلطی بھی کر رہے ہیں ایک اجر بھی پا رہے ہیں, سبحان اللہ. دوسری مثال شیخ صاحب نے دی کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس کا نکاح باطل ہے. بعض فقہا نے اسی حدیث میں سے یہ مفہوم نکالا ہے کہ عورت سے مراد لونڈی ہے, بیوی نہیں ہے, یعنی آزاد عورت نہیں ہے. سوری میں نے بیوی کہہ دیا, سبق لسانی تھی. تو آزاد عورت نہیں ہے, اس سے مراد مکاتبہ ہے, وہ لونڈی جو آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا سے مکاتبہ کر لیتی ہے, عہد نامہ لکھ لیتی ہے اور وہ آزاد ہونے کے اس کو پھر کوئی پیسے بھی دیتی تاکہ وہ اپنے آپ کو خریدے اور آزاد ہو جائے. حدیث تو واضح ہے, ایما امرأة نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. واضح, اس میں کوئی اما کا ذکر ہے, مکاتبہ کا ذکر نہیں ہے, لیکن ایک فقیہ ہے, عالم ہے, اس کو اس حدیث سے یہی سمجھ آئی ہے. یہ یاد رکھیں, وہ عالم ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے اور سنی عالم ہے, موحد ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, لیکن نبی نہیں ہے, وحی اس پہ نازل نہیں ہوتی, تو غلطی کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ اجتہادی غلطی سے ہو گئی. اجتہادی غلطی کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعنت ہوتی ہے یا ایک اجر ملتا ہے؟ سبحان اللہ. اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے یہاں پہ عالم سے, اس کی ہم پیروی نہیں کرتے اس غلطی کی. عالم کا عذر اپنے پاس, مجتہد عالم, سنی عالم ہے, لیکن جو غلطی ہوتی ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور قول راجح یہی ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے عورت کی لڑکی کی شادی نہیں ہوتی, نکاح نہیں ہوتا, باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. یہ ہم پڑھ چکے تھے. پھر ایک اور بھی مثال دی شیخ صاحب نے کہ نص کے ہوتے ہوئے اختلاف ہوا تب بھی ان فقہا پر کسی نے کوئی کلام نہیں کی. سلف صالحین کے زمانے سے اختلاف موجود ہے, اس بہترین زمانے میں کسی نے کیچڑ نہیں نکالا کسی پر. عورتوں کی قبر کی زیارت کا مسئلہ حدیث ہے, لعن اللہ زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. ترمذی نے فرمایا کہ حدیث حسن, حدیث حسن ہے. امام صاحب فرماتے اور اسی قبروں کی زیارت کے تعلق سے بعض علماء نے بعض فقہاء نے رخصت دی ہے اور فرمایا کہ جائز ہے. وکرہ بعضہم, اور بعض نے کہا کہ مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے. بعض نے کہا حرام ہے جو قول راجح ہے, بعض نے کہا مکروہ ہے, بعض نے کہا جائز ہے. اب مکروہ والے اور جائز والے نس کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لعنت بھیجی گئی. اس کے باوجود بھی جن علماء نے کہا جائز ہے یہ نہیں کہا کہ وہ ملعون ہے. نس کی مخالفت بھی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ملعون ہے. پھر اور مثال جو اس سے بھی بڑھ کر خوفناک مثال ہے, جیسا فرماتے ہیں وہ حدیث عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله الذين ياتون النساء في محاشمهن. اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتے ہیں. اب یہ روایت ہے, فعل ہے بیوی سے دبر میں جمع کرنا, حکم ہے حرام, اور وعید کیا ہے؟ لعنت بھیجی گئی ہے. یہ حدیث جو ہے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فٹ نوٹ میں علامہ ابن رواجہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضعیف, یہ حدیث ضعیف ہے, سند ضعیف ہے. مسئلہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ بعض علماء نے اس کے باوجود بھی کہ حدیث موجود ہے انہوں نے کہا کہ جائز ہے. امام شافعی کی طرف یہ قول منسوب ہے اور امام مالک کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے کہا جائز ہے کہ بیوی سے آپ دوبارہ ہم بستر کر سکتے ہیں. پہلے کیا یہ حدیث صحیح ضعیف, اس پہ بات کرتے ہیں, پھر حکم پہ بات کرتے ہیں, پھر امام صاحب کی ہم بات کرتے ہیں. یہ حدیث سندن جو ہمارے سامنے ہے یہ ضعیف ہے. جب یہ حدیث کسی عالم کے پاس پہنچی اسے پتہ چلا کہ ضعیف ہے, اس پر عمل کا لازم ہے. اس کے اوپر مسئلہ بیوی سے تعلق کا مسئلہ جو ہے یہ عقیدہ ہے, عبادات یا معاملات ہیں؟ معاملات. معاملات میں بنیادی طور پر جو اصول ہے کیا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے جب تک دلیل نہیں آتی؟ جائز ہے جب تک کہ دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اچھا دلیل ملی ہے, صحیح ضعیف ہے؟ ضعیف ہے. اب جس عالم نے یہ کہا کہ یہ معاملہ جائز ہے, معذور ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ شریعت کی اصولی بنیادی بتاؤ تو وہ معذور ہے, کیونکہ اس کا علم اتنا, اس کا علم اس کا تقوی اور جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور جو طریقہ اس نے اپنایا ہے, جو راستہ اس نے پایا علم کا, اس کی روشنی میں اسے یہ نظر آیا کہ یہ جائز ہے. حقیقتاً مسئلہ کیا ہے؟ حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ حرام ہے بیوی سے دوبر میں بستر کرنا, حرام ہے شرعاً, اور جو ایسا عمل کرے گا وہ ملعون ہے, بلکہ کفر کا لفظ بھی اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حدیث دیکھیں آپ, دوسری حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتى امرأة في دبرها, وہ شخص ملعون ہے جو بیوی کے دبر سے ہم بستری کرتا ہے. یہ دوسری روایت میں احمد سے راوی ہیں اور یہ صحیح الجامع میں روایت اللہ بانے سے صحیح فرمایا ہے. دوسری آیت, دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد, فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترمذی کی روایت ہے, یہ بھی صحیح الجامع میں ہے. ایک روایت ضعیف ہے، دو روایتیں ہمیں صحیح ملی ہیں. ٹھیک، اب حکم کیا ہے؟ حکم حرام ہے اور ایسے عمل کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی. پہلے حدیث میں لعنت ہے، دوسرے حدیث میں فقط کفر بما انزل علی محمد کے الفاظ ہیں، سخت وعید ہے. تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. جس عالم نے یہ کہا ہے اس پاس عذر ہے کہ نہیں؟ عذر اس کے پاس ہے، لیکن جو جان چکا ہے اس کے پاس عذر ہے؟ اس کے پاس عذر نہیں ہے. تو جب تک ہم شروط کو نہیں دیکھیں، موانع نہیں دور کرتے، تب تک ہم کسی پر بعینہ ہی، یعنی کہ فلان ملعون ہے، جو یہ عمل کرتا ہے ملعون ہے، جو یہ عمل کرتا ہے، لیکن عموماً، لیکن فلان شخص سے ہوا، فلان شخص نے کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شخص ملعون ہے جب تک کہ اس پر ہم حجت نہیں قائم کرتے. پھر بہت لمبی بحث ہے کہ کس بنیاد پہ کہا ہے، اور میرے پاس وقت نہیں ہے میں کہتا، لیکن ایک بڑی پیاری انہوں نے امام شافعی کے قول جس نے نقل کیا کہ بھئی یہ جائز ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. فأتو حرفتكم أن شئتم حرف کا معنی کہ قرآن کی آیت واضح ہے، کسی عالم سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے جب قرآن ہی فرما رہا ہے کہ آتو حرفتكم أن شئتم، اپنے حرف جس وقت تم چاہو تم اس پہ آ سکتے ہو، یعنی جس وقت چاہو تم جمع کر سکتے ہو، تو قرآن کی آیت تو بالکل واضح ہے. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ امام شافعی جیسے بڑا عالم سے غلط ہم نہیں مانتے؟ یہ کس نے کہا؟ حرف کا معنی لغت میں کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کو یہاں سے مسئلہ ہوا ہے. حرف کا معنی ایک تو جہاں پر بیج بویا جاتا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرا معنی استمتاع کا، مزہ لینے کا. تو انہوں نے حرف کس انداز سے لیا ہے؟ غلطی ہو گئی؟ بلکہ علامہ القیم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، علامہ القیم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، زاد المعاد میں فرماتے ہیں بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، علماء نے کہا کچھ اور، لوگوں نے کچھ اور سمجھا اور منسوخ کر لی بڑے بڑے فقہا کی طرف. یہ مطلب نہیں کچھ غلطی نہیں ہوئی، غلطی وہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہوا کیا کہ اگر بیوی سے ہم بستری ہوتی ہے، بیوی کو الٹا لٹاتے ہیں، لیکن ہوتا ہے حرف کی جگہ پر جہاں پر جائز ہے، تو انہیں لفظ ایسے استعمال کیے جیسے سنو یوں لگا ہے کہ بات دبر کی ہو رہی ہے اور حرف کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ الفاظ ملتے جلتے تھے. تو بعد میں آنے لوگوں کو یوں لگا ہے، ورنہ اتنے بڑے علماء سے اتنی غلطی نہ ہوتی. میں یہ کہ تو غلطی ہو سکتی ہے، بڑے عالم سے بھی، امام شافعی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ابن القیم رحمۃ اللہ بھی خود کئی مرتبہ فرماتے ہیں. یہی رسالہ ہم جو پڑھے، جو امام القیم کے استاد ہیں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی فرما رہے غلطی تو ہو جاتی ہے، یعنی کہ غلطی نہیں ہوتی، لیکن غلطی کے بعد حکم ہم کیا لگاتے ہیں اس پر ہمیں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. پھر ایک اور مثال دیتے شیخ صاحب، فرماتے وحدیث والا صلی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون. جالب مرزوق ہے اور محتکر ملعون ہے، یعنی جو خرید فروخت کے لیے ساز و سامان لے کے آتا ہے اور اسے بیچتا ہے مسلمانوں میں، وہ اللہ تعالیٰ سے رزق عطا فرماتا ہے، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتے اپنے ساز و سامان کو چھپاتا ہے اور اسے بیچتا نہیں جب تک کہ ریٹ جو ہے قیمتیں بڑھ نہ جائیں، وہ شخص ملعون ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جو تاجر یا جو شخص بھی اپنے سامان جو اس کا جو تجارت کا مال ہے اسے چھپائے رکھتا ہے، جب قیمتیں بڑھیں گی تو میں بیچوں گا، تو ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی ہے. اچھا، فٹ نوٹ میں علامہ نجد الوادی رحمہ اللہ فرماتے ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے علامہ صاحب فرماتے ضعیف ہے، ان سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا ضعیف، تحقیق ہمارے زمانے کے زمانے تھوڑے کی ایسے ہر زمانے میں تحقیق ہوئی ہے، اور وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ روایت ابن ماجہ میں ہے، اور پھر پوری سند بیان کرنے کے بعد، اور اس کے اسناد میں علی بن زیاد بن جدعان ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث ضعیف، حدیث پر حکم دیا گیا، مکمل حدیث ضعیف، یہ حدیث ہر طرق سے ضعیف ہے یہ حدیث، لیکن دوسری حدیث تو ہے نا، یہ حدیث اس طریقے سے، یہ پوری حدیث محتکر والی اور لعنت والی حدیث ضعیف ہے. اور پھر علامہ ابن الباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفرد به علی بن سالم عن علي بن زيد قال البخاري لا يتابع على حديثه. ما بخاري فرماتي اس کا اس متابعہ نہیں کیا جاتا کہ ایسا اس کی یعنی یہ شخص کمزور ہے. اور امام عقیل یہی فرمائیں کہ ترجمے میں کہ علی بن سالم جو ہے اس کے کوئی مطابق نہیں کرتا اور اس ان کے حدیث کو نہیں لیا جاتا. تو حدیث ضعیف ہے, لیکن کیا اس موضوع پہ دوسری حدیث نہیں؟ آئیے دیکھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر طعاما فهو خاطئ, جس نے کوئی کھانے کو ذخیرہ کیا تو وہ خطا کار ہے. اور خطا کاروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئین. تو خطا کار کا لفظ جو ہے یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی وعید کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ قصص آیت نمبر 8 میں فرعون حمان اور ان کے جو لشکر تھے سارے خطا کار تھے, کیونکہ اہل حق کے خلاف جنگ کر رہے تھے. تو خطا کار کا لفظ کوئی عام لفظ نہیں, یہ بھی اس میں شدید وعید ہے. اور یہ حدیث جو ہے سے مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. تو اس سے ثابت ہوا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اگرچہ لعنت والے حدیث بھی ہے اس میں ضعف پایا جاتا ہے, حکم حرام ہے اور وہ شخص خطا کار ہے. اور جو بھی وعید ہے لعنت کے علاوہ جو بھی ہے اتنے کافی اس کے لیے کہ وہ خطا کار شخص ہے. اور یہ وعید اس کے لیے کافی ہے کہ جو لفظ فرعون حمان کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے ویسے لفظ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بیان فرمایا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے فقہا کا اختلاف ہوا. بعض نے کہا کہ صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ذخیرہ اندوزی نہیں کی جاتی, بعض جو کی جاتی ہے, بعض نے کہا نہیں سب میں کی جاتی ہے, بعض نے کہا کسی میں کی بھی نہیں جاتی. ذخیرہ اندوزی ہے ہی, جو ایک تاجر کی مرضی ہے بھائی, اس کے مال ہے جب چاہے بیچے جب چاہے روکے, ٹھیک ہے نا. اختلاف ہوا ہے. اور صحیح قول جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں کتاب البیوع میں, بک آف سیلز میں, کہ حرام ہے اور اس کی شرطیں ہیں, شرطوں کے ساتھ جو ہے حرام ہوتا ہے. اور یہ شرطیں پہلے بیان کر چکے ہیں. پھر ایک اور مثال دیتے ہیں امام صاحب, فرماتے وقت تقدم حدیث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اور تین ایسے لوگوں کی ذکر بھی کیا گیا جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے, نہ نظر کے رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ان کا تذکیہ کریں گے, ان کے لیے عذاب علیم مقرر کیا گیا ہے. اور ان میں ایک ایسا شخص جو جس کے پاس اپنی حاجت سے زیادہ پانی ہو اور لوگوں کو روکتا ہو, دونوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جن پر اللہ تعالیٰ یہ سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن, نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے, نہ ان کو تذکیہ کریں گے, اور نہ ہی اوپر کے ان کے لیے سخت عذاب مقرر کیا گیا ہے. تین میں سے ایسا شخص بھی ہے جس کے پاس پانی ہے, وافر پانی ہے, اس کی حاجت سے بھی زیادہ پانی ہے, لیکن وہ لوگوں کو اس پانی سے روکتا ہے. لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں, اس کے پاس پانی بھی دیتے نہیں ہوں. تو ایسے شخص اس وعید میں شامل ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفیہ من منع فضل مائه وقد لعن بائع الخمر وقد باعها بعض المتقدمين. اور شراب بیچنے والا پر بھی لعنت بھیجی گئی ہے بعض متقدمین. امام صاحب فرماتے ہیں انہوں نے بھی شراب اس کے باوجود بھی بیچا کے نصوص موجود تھے. وجہ کیا ہے؟ یا تو نقص ملا نہیں, ملا ہے تو انہوں کسی طرح کسی غلطی کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد تھی, اللہ کے پیار پہ اور سلم کی مراد تھی. اس کے باوجود بھی ان کی غلطی ہم تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں غلط ہے, ان کی اس غلطی پر پیروی نہیں کرتے, غلطی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں تاکہ دوسرے آنے والے لوگ سمجھیں کہ غلط ہے. اگرچہ بڑا امام ہے, علانی ہم کہتے ہیں غلطی ہے, امام صاحب سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے اور اس کی غلطی ہم تسلیم کرتے کہ غلط ہے, لیکن ان کی پیروی اس غلطی میں ہم نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے اونچا سب سے اوپر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد صح عنه في غير وجه, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے کئی وجوہ سے, انه قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر کی وجہ سے, اپنے تہبند یا کپڑے کو تکبر کی وجہ سے لے کر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھے گا نظر رحمت سے قیامت کے دن. اسے کہتے ہیں الاسبال. اسبال کا مسئلہ کہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے وہ اسے اسبال کہتے ہیں. تو اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبر کی وجہ سے اسبال کرتا ہے اپنے مردوں کے لیے, جو کپڑے وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں یا زمین پر اس کے کپڑے جو ہیں وہ بستے رہتے ہیں, ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھ کر قیامت کے دن. وقال, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ, تین ایسے لوگ ہیں, لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, لا یکلمہم اللہ, اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں فرمائیں گے, ولا ینظر الیہم, اللہ کی طرف دیکھیں گے, یوم القیامہ, قیامت کے دن, ولا یزکیہم, اللہ ان کو تزکیہ کریں گے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے عذاب علیم مقرر کر رکھا ہے. المسبل, جو اپنے کپڑا ٹخنے سے نیچے اور زمین تک اسے لگنے دیتا ہے, اور دوسرا والمنان, جو احسان جتلانے والا ہے, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, جو وہ تاجر یا وہ شخص جو اپنی چیز بیچتا ہے قسمیں کھا کر, جھوٹی قسم کھا کر. یہ حدیث صحیح احادیث ہیں, تو اس میں جو شاہد المسبل ازارہ, جو اپنے کپڑے کو جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے یا پاؤں سے نیچے رہنے دیتا ہے اور ویسے چلتا رہتا ہے, چاہے متکبر ہو. پہلی روایت متکبر کا لفظ, دوسرے متکبر کا لفظ نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, مع ان طائفۃ من الفقہاء یقولون, فقہاء کا بعض گروہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں, ان الجر والاسبال للخیلاء مکروہ غیر محرم, کہ اگر کوئی شخص اسبال کرتا ہے چاہے وہ تکبر کی وجہ سے ہو یا نہ ہو, مکروہ ہے, حرام نہیں. تکبر کرنے والے کا بھی مکروہ ہے اور بغیر تکبر کرنے والے کے لیے بھی مکروہ, حرام نہیں ہے. اگر حدیث واضح ہیں, کئی روایت میں ہے, ایک روایت میں ہے کہ جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا, واضح حدیث, صحیح حدیث, جس سے یہ ثابت ہوا کہ حکم جو ہے حرام ہے. ٹخنے سے نیچے کپڑے مردوں کے لیے اسبال کرنا حکم حرام ہے, اور وعید اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن, اسے شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا, نہ اسے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو ایسا عمل کرتا ہے, لیکن ایک عالم فتویٰ دے چکا ہے کہ جائے کہ مکروہ حرام نہیں, یا اگر کرتے ہو اس بال تو گناہ نہیں ہے, نہیں کرتے تو تمہیں ثواب ملے گا. اگر کوئی شخص اسے کرتا ہے, کوئی جس عالم فتویٰ دے وہ ایسے کرتا ہے, کیا کہیں گے ہم کس پر وعید اللہ تعالیٰ کی نازل ہو گئی ہے, اب اس شخص اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا, اب اس شخص ایسا اور ویسا ہے, نہیں, ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص سے, اس عالم سے غلطی ہوئی ہے, اس کی نشاندہی کریں گے اور اس غلطی پر اس کی پیروی نہیں کریں گے, حق و دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. کتنی مثالیں ہوئی, اگلی مثال دیکھیں, جیسا فرماتے ہیں, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لَعَنَ مَنْ وَاصَلَ وَلَا مُسْتَوْصِلَ, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی بالوں کو جوڑنے والی اور جس کے لیے بال جوڑے جا رہے ہیں, الواصلہ والمستوصلہ, دونوں پر لعنت بھیجی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ان دونوں پر. جیسا فرماتے, وہ اصح الاحادیث, اور یہ حدیث بالکل ہی صحیح ہے, اس پہ تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. یہ لمبی حدیث ہے, ایک ٹکڑا جیسے بخاری کی روایت میں ہے, اور جیسا وہ وصل الشعر خلاف معروف, اس کے باوجود کہ اصح الاحادیث ہے, اس کے باوجود کہ یہ بالکل معاملہ واضح ہے, آپ تو کہتے ہیں جمعہ کی بات, ہم تو یہ کہتے ہیں بالکل واضح ہے, اس کے باوجود بھی فقہاء میں اختلاف ہوا ہے اور بعض نے کہا جائز ہے. اختلاف کی چیز میں وہ جانتے ہیں, میں بتاؤں دیکھو اختلاف کہاں سے ہوتا ہے. اب وصل الشعر کی بات آئی ہے, بعض فقہاء نے کہا کہ وجہ کیا ہے, کیوں منع کیا جا رہا ہے, علت کیا ہے, کس نے کہا غش ہے, کس نے کہا کہ بال کسی اور جانور کے لگانا ناپاک ہوتے ہیں تو اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے, ٹھیک ہے نا, کس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کی جا رہی ہے, اللہ نے جب ایسا پیدا کہ ویسے رہنے تھے, کیوں خلقت تبدیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, تو وجہ میں اختلاف ہو, جو وجہ میں اختلاف, حکم اختلاف ہونا تھا کہ نہیں. اچھا یہ وجہ کہاں سے ہے, شیطانی کی ایک وسوسہ ہے یا علمی بات ہے, علم کی بنیاد پہ ہے. دیکھو کچھ جاہل لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہیں فیصلے کر رہے, ایک عالم ہے متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس نے سوچا بھائی اب ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے, وہاں سے سوچے پر لعنت بھیج دی, لیکن کس قسم کی, ہر قسم کی یا اس میں کچھ ایکسپشن بھی ہیں. اچھا یہ انسان کے بال ہیں یا جانور کے بال ہیں, حدیث میں تو نہیں ہے, پھر انہوں نے تفصیل سے بات کی, پھر اس تفصیل کے بعد نتیجے پر پہنچ کر فتویٰ دے دیا. ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہی پاک ہے, جتنی بھی قسمیں ہیں جتنی بھی علتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ملعون ہے, ہم نے کہا جائز نہیں. یہ قول راجح ہے اور اسی پر یہ دلیل قائم ہے اور اسی پر محققین علماء نے بات کی. یہ میرا قول نہیں بلکہ بڑا علم ہے, میں چھوٹا طالب علم ہوں. محققین علماء نے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا ہے کہ فقیہ سے جو غلطی عالم سے وہ ہو گئی, اس کی نشاندہی کرتے کہ اس سے غلطی ہوئی, لیکن جو لعنت بھیجی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر لعنت بھیجی گئی ہے. اور اس فقیہ پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے اجازت دی, وہ ملعون شخص ہو گیا ہے, وہ عالم ہے, متقی پرہیزگار ہے, اس سے اگرچہ غلطی ہو گئی ہے ہم غلطی کو تسلیم کرتے کہ وہ غلط ہے, یہ نہیں تسلیم کر اس پہ عمل ہم نے کرنا. یہ کہتے کہ واقعی ہم نے عالم سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس غلط اس کی پیروی نہیں کرتے. اور ہم کہتے کہ حدیث واضح, اللہ کے پیارے پہ وسلم کا فرمان سب سے بلند اور سب سے بالا ہے. ایک آخری مثال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے, کوئی چیز پیتا ہے, وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے وہ پیتا رہتا ہے. جیسا فرماتے ہیں ومن العلماء من لم يحرم ذلك, بعض علماء نے کہا کہ حرام نہیں مکروہ, حرام نہیں, اور بعض نے کہا جائز ہے. عجب سی بات ہے. آنے تلتے ہوا, اچھا اس حدیث میں لفظ ہے پینے کا, اچھا کھانا جائز ہے, کھانے کا لفظ بھی نہیں ہے. جس کو کھانے کی روایت نہیں ملی اس نے کہا چلو پینا حرام ہے کھانا جائز ہے, جس کو وہ روایت مل گئی اس نے کہا دونوں حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اس روایت کی بنیاد پر اب پھر وہی بات آ گئی ہے کہ کس لیے حرام کیا گیا ہے, پھر وہی سامنے بات ہے. پھر ایک تعویل کی بنیاد پر کسی عالم سے غلطی ہوئی, اجتہادی غلطی ہوئی, اور اس نے کہا ہے کہ بعض نے کہا جائز بعض نے کہا مکروہ ہے. حکم کیا ہے؟ حرام ہے. حدیث بالکل واضح ہے. اس عالم وہ بھی تو عالم تھا, وہ عالم تھا, ہم نے کب کہا عالم نہیں, لیکن کیا نبی تھا, وحی نازل ہوتی تھی, غلطی ہو گئی, ہم غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اسے غلطی ہوئی ہے, اس غلطی پر ان کی پیروی نہیں کرتے. جو لوگ یہ کہتے کہ ہمارے فقہا معصوم ہیں, ہمارے امام معصوم ہیں, اور وہ غلطی پر بھی پیروی کرتے ہیں, یہ لوگ اندھی تقلید کرنے والے ہیں, اور یہ رسالہ یہ عذر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور اندھی تقلید کرنا حق کو جاننے کے بعد شرک ہے, جانتے ہیں شرک پا ہے, شرک کی ایک قسم ہے اور بہت ہی بڑا خوفناک قسم کی غلطی ہے. آج بہت سارے لوگ اس غلطی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جانتے ہوئے یا انجانے میں. حق حق ہوتا ہے اور حق کو بیان کرنا بھی فرض ہے. حق یہی حقیقت یہی ہے کہ عالم سے غلطی ہوتی تسلیم کی جاتی ہے. عالم اگر معصوم ہوتا تو عالم نبی ہوتا, نہ کوئی امام معصوم ہے, نہ کوئی ولی معصوم ہے, نہ کوئی عالم معصوم ہے. معصوم ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السابع, ساتواں, اب یہ چھٹا جواب تھا ابھی تک, ساتواں جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں. اچھا میں پہلے آپ بتا دوں جواب کیا ہے, سمجھا دوں, پھر میں پڑھ کے سنا سمجھاتا ہوں, کیونکہ ادھر سے پڑھوں تو علمی باتیں مشکل ہو جائیں گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں ساتواں جواب, حدیث کے عموم میں اتفاق ہے, یعنی حکم حرام ہے اور وعید بھی موجود ہے, حدیث کے عموم میں اتفاق ہے. اور جو معارض مخصوص ہے, وعید کا لاحق ہونا یا لا ہونا, جو وعید لاحق ہوتی ہے نہیں ہوتی, یہ معارض اور مخصوص معارض ہوئی میں اختلاف ہے. تو اس سے لازم آتا ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے, یعنی وعید اللعنت میں, جو لعنت یا وعید کے مستحق نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ وعید جو شراب پیتا ہے مثال کے طور پر, یا ذخیرہ اندوزی کرتی ہے, جتنی ہم نے مثالیں دی, وعید اپنی جگہ پر موجود ہے, لعنت موجود ہے, وعید پر لاحق ہوتی ہے کہ نہیں, اختلاف ہو گیا کہ نہ ہوا. ہم کہتے ہیں کہ لاحق نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں لاحق ہوتی ہے, کچھ میں اجماع ہے, ٹھیک, اسی یہی بات ہو رہی ہے نا. وعید ایک خاص مخصص ہے اس حدیث کا جس میں یہ حکم آیا ہے کہ لعنت بھیجی گئی ہے ذخیرہ دوزی کرنے والے پر مثال کے طور پر، یا شراب پینے والے پر. حدیث عام ہے، شراب پینے کا حکم حرام ہے، وعید لعنت، وعید اسی موجود ہے. اب جو یہ کہتے ہیں کہ وعید ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتی، یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مخصص ہے اس عام حدیث کا، اس پہ اختلاف ہے. حدیث پر اتفاق ہے. حدیث کے مفہوم کیا ہے؟ کہ کس چیز پہ اتفاق ہے؟ حکم حرام ہے اور وعید بھی موجود ہے کہ لعنت ہے، اتفاق اس میں کہ نہیں. اب فلان شخص نے عمل کیا ہے، اب اس کو مخصوص کر رہے ہیں اجماعی صورت میں، اختلاف صورت میں نہیں، کہ اگر اجماع ہے تو تب اس پر کیوں وعید لاگو نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں تمہارے اس جو مخصص ہے یہ کمزور مخصص ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وعید لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی، دونوں باتیں موجود ہیں. ایک گروہ کہتے ہیں وہ ملعون ہے، دوسرا کہتے ہیں ملعون نہیں ہے. جب مخصص کمزور ہے تو پھر اصل حکم کس سے باقی رہتا ہے؟ عام کا حکم باقی رہتا ہے. اور پھر آپ کس بات سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جو وعید میں شامل نہیں ہے، جو لعنت مستحق نہیں ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی کہ نہیں؟ ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. اور پھر اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو لوگ مستثنی ہیں جہالت کی وجہ سے یا اجتہاد کی وجہ سے یا تقلید کی وجہ سے، ان کو بھی اس وعید میں شامل کر دیا گیا، اور یہ بالکل باطل ہے. عالم ایک شخص جاہل ہے، تو پتہ ہی نہیں یہ حرام ہے، معذور ہے کہ نہیں؟ معذور ہے. دوسرا شخص عالم ہے، مجتہد ہے، اجتہادی غلطی ہوئی، معذور ہے کہ نہیں؟ تیسرا شخص کچھ جانتا ہی نہیں ہے، صرف عالم کی بات کو جانتا ہے، کوئی دلیل نہیں جانتا، وہ عالم کی تقلید کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب عالم معذور، وہ معذور نہیں ہے؟ وہ بھی معذور. جب عالم معذور، وہ معذور کیوں نہیں بھائی؟ وہ عالم کی پیروی کر رہا ہے نا، اسے پتہ نہیں کہ دوسرا قول ہے یا کوئی دلیل ہے حرام کے علاوہ کوئی اور حکم بھی ہے یا وعید ہوگی نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، بالکل جائز قرآن پڑھے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ عالم کی پیروی تو کر رہے ہیں نا. جب عالم مجتہد معذور، وہ بھی معذور ہے. تو تمہاری باتوں سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہو گئے، اور سارے کے سارے وعید میں شامل ہو گئے، جو بالکل باطل ہے. جیسا فرماتے ان ان الموجب للعموم قائم والمعارض المذكور لا يصلح ان يكون معارضا لأن غايته أن يقال حمله على صورة الوفاق والخلاف يستلزم دخول بعض من لا يستحق اللعنة فيه، فيقال إذا كان التخصيص على خلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل، فيستثنى من هذا العموم من كان معذورا بجهل أو اجتهاد أو تقليد. يعني جب ہم الفاظ کو معنی پہنائیں گے تو اس میں لعنت کا سبب بھی شامل ہوگا، مگر معنی کی وجہ سے مستثنى اس حکم سے خارج ہوگا. اس میں شبہ نہیں کہ جو شخص کسی سے وعدہ کرے، اچھا یہ نمبر آٹھ ہے، نمبر سات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جو عموم پایا جاتا ہے وہ موجود ہے، اور جس معارض کا ذکر کیا گیا ہے اس میں معارضہ کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. معارضہ کے مخصوص جو اس میں اختلاف ہے نا، تو اس کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ معارض کی صورت میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اگر عموم کو اس اتفاق و اختلاف کی تمام صورتوں پر محمول کیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو لعنت مستحق نہیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں مع ان الحکم شامل غیر المعذورین کما هو شامل لصور الوفاق فان هذا التخصيص اقل فيكون اولى. یعنی فرماتے ہیں لہذا اس عموم سے وہ لوگ مستثنی ہوں گے جو جہالت یا اجتہاد تقلید کی بنا پر معذور ہیں، حالانکہ اس حکم میں غیر معذور اس طرح داخل ہیں جس طرح اتفاق کی تمام صورتیں، اس لیے کہ یہ تخصیص کم سے کم ہونے کی وجہ سے اولا افضل ہے. آٹھواں جواب شیخ فرماتے ہیں ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذكر السبب اللعني ويبقى مستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. يعني جیسا فرمات اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لعنت یا وعید کا سبب حدیث میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اس حدیث میں اس کی تخصیص نہیں ہوتی. پھر ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر وہ شخص کسی سے وعدہ یا وعید کرتا ہے تو بغیر استثناء کے اسے ختم نہیں کر سکتا. آپ ایک شخص سے وعدہ کرتے ہیں, پھر یہ نہیں کہتے کہ کوئی استثناء نہیں ہے انشاءاللہ, یا میں اگر دیکھوں گا, یا کوئی وجہ ہوگی تو. یا مثال کے طور پہ ایک شخص تاجر ہے, اس کا جو امپلائی ہے وہ دیر سے آتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ بیمار ہو تب سزا دیتا ہے. اب بیماری کو کیوں استثناء حاصل ہو؟ کیونکہ کوئی عذر اس کے پاس ہے, اگرچہ وعید سزا کی موجود ہے اس کی تاخیر میں. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ وعید کو ہم خارج کر دیں کہ وعید نہیں ہوگی, حکم تو حرام لیکن وعید صرف اتفاقی مسائل میں ہوگا, اختلافی مسائل میں نہیں ہوگا, تو حقیقتاً کیا ہے, ہم نے حدیث کو آدھے پہ عمل کیا, آدھے کو چھوڑ دیا اپنی مرضی سے. حرام تو ہمیں ثابت کر دیا ہے لیکن جو وعید تھی اس کو ہم نے اس سے نکال دیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اجماع دیکھیں گے اگر ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم اس پر وعید ہم لاگو نہیں کریں گے, اگرچہ حدیث میں استثناء ہے. اسی حدیث میں جہاں پر محرم کا ذکر کیا گیا حکم کا اور وعید کو بھی بیان کیا گیا ہے, اس میں کوئی استثناء ہے کہ اگر اجماع ہو تب تو وعید لاحق ہوگی, اگر نہیں تو نہیں لاحق ہوگی؟ جب حدیث میں استثناء نہیں ہے تو تم لوگ کون ہیں اسی استثناء بیان کرنے والے, اور حدیث کو اس انداز سے بیان کرنے والے جس انداز سے اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا ہے. فرماتے ہیں ان اذا حملنا اللفظ على هذا كان قد ضمن ذكر سبب اللعنة ويبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه لمانع. يعني جب ہم الفاظ کو یہ معنی پہنائیں گے تو اس میں لعنت کا سبب بھی شامل ہوگا, مگر معنی ایک وجہ سے مستثنى اس حکم سے خارج ہوگا. ولا شك ان من وعد واوعد ليس عليه ان يستثني من تخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض فيكون الكلام جارا على منهاج الصواب. یعنی فرماتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ جو شخص کسی سے وعدہ کرے یا وعید سنائے اس کے لیے موضوع نہیں کہ اس شخص کو اس سے مستثنا قرار دے جس پر وعدہ یا وعید کا اطلاق کسی معارض کی وجہ سے نہیں ہوتا, تاکہ کلام صحیح طور پر جاری رہ سکے. اما اذا جعلنا اللعن على فعل المجمع على تحريمه او سبب اللعن هو اعتقاد المخالف للاجماع كان سبب اللعن غير مذكور في الحديث مع ان ذلك العموم لا بد فيه من التخصيص ايضا. حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے, نہ تو اس حدیث میں کوئی استثناء ہے اس کے اندر کوئی تخصیص ہے, نہ باہر سے کسی حدیث میں کوئی اور حدیث ہے اس کے علاوہ کہ کسی روایت میں کہ الا یہ کہ وہ اجماع ہو تب تو یہ لعنت ہوگی یا وعید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. جیسا فرمایا وہ بھی نہیں ہے. فاذا كان لابد من التخصيص على التقديرين فالتزامه على الاول اولى موافقه وجه الكلام وخلوه من الاضمار. جیسا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس صورت میں کلام صحیح طریقے پر جاری ہوگا اور اس میں اضمار کی ضرورت لاحق نہیں ہوگی. یہ یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ناویں سے شروع کریں گے, ناواں اور دسویں پر بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نہیں, میں بتایا نا, وہ اس کی شرطیں بھی ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ ذخیرہ جو ہے, بعض تاجر جو ہے وہ چیز کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ قیمتیں بڑھے. پھر جیسے چینی کا بحران ہوا, گندم کا بحران ہوا, کئی مر پاکستان میں ہوا اور کئی جگہوں پہ ہوا, ہوتا کیا تاجر کے پاس تو تھا, جب تاجر نہ بیچے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, جب ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو تاجر کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسا کیا, کئی ایسے گودام پکڑے گئے, حکومت نے پکڑے, اخباروں میں بھی آپ نے بھی دیکھا سنا, میں نے بھی دیکھا سنا. تو یہ ذخیرہ جو ہے حرام ہے. ایک ذخیرہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہے, اشد ضرورت نہیں ہے لوگوں کو, چیز بہت زیادہ ہے, میں ابھی نہیں بیچنا چاہتا, میں رکھنا چاہتا ہوں, مارکیٹ میں بالکل موجود ہے, میں بعد میں بیچوں گا اسے, میری مرضی ہے. یہ ذخیرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی شخص اپنے گھر میں ذخیرہ کرتا ہے, لوگ گھر میں کرتے کہ نہیں کرتے, تو تاجر تو نہیں ہے وہ. گھر میں کرو, اس کی مرضی, سال کا ہے, ڈیڑھ سال کا ہے, چھ مہینے کا ہے, کسی کو تحفے میں دے دے, کسی کو صدقے میں دے دے, اس کی مرضی ہے, مالک ہے. تو ذخیرہ ہوتا ہے تاجروں کے لیے, یہ حکم ان کے لیے. اور بعض علماء نے شرطیں بیان کی، ان میں سے ایک شرط ہے کہ جو وہ ذخیرہ کر رہا ہے وہ اپنے ذاتی استعمال سے بہت زیادہ ہو سکے، کتنا زیادہ ہو، بعض فقہاء نے کہا 6 مہینے تک کا، بعض نے کہا 1 سال کے احتیاج سے زیادہ ہو. ایک شخص تقریباً 10 من اس کی ضرورت ہے مثال کے طور پر 1 سال کی، اس کے پاس 50 من ہے، ٹھیک ہے، 1 سال کی ضرورت 10 من کی ہے، تاجر ہے، تو کیا وہ کب اس پہ ذخیرہ کرنا حرام ہوگا؟ جب 8 من اس کے پاس ہوگا، 8 من جب وہ ذخیرہ کرے گا، یا اس کی حاجت سے جب زیادہ ہوگا؟ اگر وہ 8 من یا 10 من ذخیرہ کرتا ہو، وہ سب اپنے ذخیرہ کر رہا ہوں، اس کو خود بھی ضرورت ہے کہ نہیں، ضرورت پڑتی ہے اس کو نہیں پڑتی، اس پہ ہم یہ بھی حرام کر دیں تو پھر وہ خود کہاں سے کھائے گا؟ ہم کہتے ہیں تم 10 من بیچ دو، اسے بیچنا شروع کر دیا، اب واقعی مارکیٹ میں بحران آ گیا ہے، وہ خود کہاں سے کھائے گا؟ تو ہم تاجر پر زبردست نہیں کر سکتے کہ تم اپنی حاجت بھی بیچ ڈالو. تو پہلی شرط یہ ہے کہ حاجت سے ضروری ہو. پھر دوسری شرط ہے کہ اگر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ ریٹ بڑھ جائے تب بیچوں گا، تب بھی جائز نہیں ہے. اگر وہ اس انتظار میں، اس کو پتہ چلا ہے اور اعلان بھی ہو کہ بھی فلان چیز جو ہے اس کی کمی واقع ہو رہی ہے اور اس کے ریٹ بڑھنے والے ہیں، اسے بند کر دیا. اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ بے شک تم مانو یا نہ مانو، تم اس کو ذخیرہ کیا ہے اس لیے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تم جدید نہیں چاہتے، اب جو قاضی ہے وہ اس کو حکم دے گا، اور حکومت جو اس کا حق ہے کہ وہ اسے ذخیرہ نہ کرنے دے. تیسری بات یہ شرط یہ کہ اس کی حاجت ہو، جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ لوگوں کو اس کی حاجت ہو. اگر حاجت نہیں ہے تو پھر ذخیرہ نہیں ہوتا، اس کی مرضی نہیں بیچنا چاہتا تاجر، اس کی مرضی ہے، اپنے اسٹور میں تالے لگا لے، کوئی زبر سے کر سکتا ہے. لیکن جب لوگوں کو اشد ضرورت ہو تب تو لازمی ہے کہ وہ ذخیرہ نہ کرے اور بیچے اپنے سامان کو. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.